اللہ نے کہا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس کسی نے کسی انسان کو کسی نفس کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے، یعنی کہ یہاں پہ ذکر کیا ہے، اگر کسی پر حد جاری ہو جاتی ہے اور اسلامک سٹیٹ ہے اور وہ اس حد کے ذریعے اس کی وجہ سے اس کا قصاص ہوتا ہے یا اس کو رجم کیا جاتا ہے یا جو بھی اس پر حد آتی ہے، اس کے علاوہ بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا تو بالکل کیسا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس ایک انسان کا قتل کرنا بالکل ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس کسی نے ایک انسان کو زندگی دی، ایک نفس کی بات ہے، أَحْيَاهَا ایک نفس کی، ایک جان کی زندگی بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے قرآن میں بہترین طریقے سے یہ بات سمجھا دی. ایک انسان کی جان بچانا، آپ امیجن کریں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں اور جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی کلامٹی ہٹ کرتی رہتی ہے. آپ جو ہیں وہ سمندر پر انجوائے کرنے گئی ہوں، سینڈس پٹ یا فرینچ بیچ یا ہاکس وے، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے برابر کی ہٹ میں جو فیملی آئی ہوئی ہے اس میں بچے بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اور انجوائے کرتے کرتے آپ بھی انجوائے کر رہی ہیں، وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور ایک دم سے کوئی ایسی ویو آتی ہے کہ جس میں آپ کی برابر کی جو فیملی تھی اس کے دو تین بچے جو ہیں وہ ویو میں چلے جاتے ہیں، یا ایک بچہ ویو سے اس کا ڈس بیلنس ہوتا ہے وہ، اور وہ پانی کے ساتھ چلا جاتا ہے. آپ بھی ہیں، آپ کے شوہر بھی ہیں اور آپ دیکھ رہی ہیں، آپ بیسٹ سوئمر ہوں تو بھی آپ کے شوہر آپ کو اس بچے کو بچانے کے لیے جانے دیں گے؟ آگ لگ جائے کہیں کسی جگہ پہ تو عورتوں اور بچوں کو سب سے پہلے ایک طرف کیا جاتا ہے، چاہے آپ کتنی بھی ایکٹیو کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنی ہی بڑی ایتھلیٹ کیوں نہ ہوں، کوئی آپ سے نہیں کہتا جاؤ جا کے کھڑکی میں سے کودو اور بچہ بچا کے لاؤ، کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن یہ جو فاقہ انما اہ انا سا جمی آ والی اگزامپل ہے کہ جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی دے دی. ہر ماں کو، جو بھی عورت شادی شدہ ہے اور جس کو ماں بننے کا موقع ملتا ہے، وہ اس چیز کی انڈر آ سکتی ہے کہ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی پریگننسی کنسیو کرے، لیکن اس نے اللہ کی خاطر اپنی پریگننسی کنسیو کی. ایک انسان کو زندگی دی، اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی دے دی. ہم سب یہ ثواب سمیٹ سکتے ہیں، اور ایسے قدم قدم پر ہمارے لیے آپشنز موجود ہیں نیکیاں کمانے کے، قدم قدم پر ہمارے پاس اس طرح کی جو ہیں وہ ریوارڈز موجود ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. اور اس آیت کے تو بہت سے مفہوم مفسرین نے کیے ہیں، اس لیے کہ اولاد کا قتل کئی طرح سے ہوتا ہے. عرب کے معاشرے کے لیے یہ آیت آئی تھی نا، اگر آپ اس کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھیں، عرب کیا کرتے تھے، آپ دیکھیں لفظ کیا آیا، ولا تقتلوا اولادکم. عرب کے اندر، عرب کے کچھ قبائل میں کسٹم یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو روکنے کے لیے ان پر آیت نازل کی کہ اولاد کو قتل نہ کرو. کیا اللہ کے پاس وکیبلری کی کمی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کرو؟ حالانکہ وہ تو اپنی بیٹیوں کو قتل کیا کرتے تھے اور زیادہ بیٹوں پر تو فخر کیا کرتے تھے، ہم سب جانتے ہیں ان کی تاریخ، ان کو اپنے زیادہ بیٹوں پر فخر ہوتا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اسپیسیفکلی کیوں نہیں کہا کہ اپنی بیٹیوں کو قتل مت کرو؟ اولاد کا لفظ تو بیٹوں کے لیے بھی آتا ہے اور بیٹیوں کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے قرآن صرف عرب کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے آیا تھا. اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جو ایسا کام کر رہا ہے عرب، تو وہ اپنی بیٹیوں کو قتل نہ کریں، اس ڈر سے کہ یہ ان کے لیے ندامت کا باعث ہوں گی، اس ڈر سے کہ ان کی وجہ سے یہ اپنا سر اونچا نہیں کر سکیں گے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کی انسانیت کو پیغام دے دیا کہ اپنی اولاد کو، اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے قتل مت کرو، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اور آج کے دور میں فیمیل انفینٹیسائڈ تو اپنی جگہ پر، لڑکیوں کا قتل کرنا تو اپنی جگہ پر، یہ بھی بہت اوپنلی ہوتا ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس مجھے بچہ نہیں چاہیے، ان پلانڈ پریگننسی ہے، بس ختم کریں. اللہ نے اس کو بھی اس آیت میں ایڈریس کر دیا کہ اس طرح سے جو ہے وہ قتل جائز نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے سامنے ہیں، اور جس سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے تاکہ ہم اور لوگوں کو بتا سکیں. جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ اسلام کے اندر جو آپ کو اصول ملتا ہے، آپ سورۃ طلاق پڑھیں اور سورۃ طلاق کی آیت نمبر 4 پڑھیں، کافی طویل آیت ہے جس میں عورتوں کی عدت کے بارے میں بات آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی واضح کر دیا کہ اگر کوئی عورت جس کو طلاق ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے بعد اس کا ایک سرٹن پیریڈ ہوتا ہے لونر کیلنڈر کے حساب سے جس سے اس کو اپنی عدت پوری کرنی ہوتی ہے. جنرلی اگر ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے، ڈائیورس ہوتی ہے، تو اس عورت کو اپنے 3 حیض تک، 3 اپنے مینسٹرل سائیکل تک عدت کا پیریڈ گزارنا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت الگ ہے، بیوہ کی عدت الگ ہے، اور جو خلا لے گی اس کی عدت الگ ہے. جو طلاق لیتی ہے عورت، اس کی عدت 3 مہینے تک اس کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہوتا ہے. اور اگر وہی عورت جو کہ پریگننٹ ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو طلاق ہوگی اور وہ پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت کب ختم ہوتی ہے؟ جب بھی اس کا بچہ ڈیلیور ہو جائے گا، چاہے 1 مہینے کے بعد ہو، چاہے 9 مہینے کے بعد ہو، چاہے 8 مہینے کے بعد ہو. تو یہ کون ویلیو کر رہا ہے پہلے مہینے سے اس بچے کی جان کو؟ اللہ ویلیو کر رہا ہے، کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے رہا ہے اس وقت. مولوی اگر فتویٰ بھی دے رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم پر فتویٰ دے رہا ہے. اللہ اگر چاہتا تو اللہ کہتا کہ اگر ٹھیک ہے، اگر 4 مہینے تک ابارٹ کر سکتے ہیں اور تمہارا ابھی دوسرا مہینہ ہے، تو پھر تم پرواہ نہ کرو، اپنی عدت بس 3 حیض کے مطابق کر لو. اللہ نے ویلیو کیا ہے اس بچے کو کہ جب تک عورت ڈیلیور نہیں کر دے گی، اس عورت کی عدت ختم نہیں ہوگی. قانون وراثت ہم سب جانتے ہیں اسلام کے اندر کتنا اہم ہے. اگر ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور وہ عورت پریگننٹ ہے، تو اس شخص کی جس کا انتقال ہوتا ہے، اس کی انہیریٹنس اس وقت تک روکی جاتی ہے جب تک کہ اس کی بیوی بچہ ڈیلیور نہ کر دے، تاکہ پتہ چلے کہ پیدا ہونے والا لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے اکارڈنگلی اس کے شوہر کی جو وراثت ہے، جو انہیریٹنس ہے، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی. کون ویلیو کر رہا ہے اس بچے کو جو ابھی 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا ہے؟ اللہ ویلیو کر رہا ہے، اللہ کا اصول ہے. آپ کی اور میری ناک کے نیچے ان سارے قوانین کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے. اور کون کر رہا ہے ہم سب جانتے ہیں، بہت آسانی سے ہو رہا ہے، اور بہت کبھی کبھی فینسی نام دے کر یا فینسی ٹائٹل دے کر یہ کام کیا جاتا ہے. انسان انسان ہے، چاہے اس کے ہاتھ ہیں یا نہیں ہیں، چاہے اس کے پاؤں ہیں یا نہیں ہیں. ایک بات بتائیں، ہمارے کراچی میں تو بہت ہی آپ کو بھکاری نظر آتے ہیں، فقیر مانگنے والے. آپ کی گاڑی کے پاس ایک انسان آتا ہے جو آپ سے مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، اچھا خاصا صحت مند ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پاؤں ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے. آپ اس کو انسان کہتے ہیں؟ انسان ہے نا، بھیک مانگ رہا ہے. اس کے برابر آپ کے گاڑی کے دوسرے شیشے پر ایک اور شخص آتا ہے جو اپنی ووڈن کارٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو اس کی گاڑی ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں، چلیں اس کی دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، اور ہمیں اپنے آس پاس ایسے کئی لوگ نظر آتے ہیں. تو کیا وہ ہومو سیپینس انسان کی کیٹیگری پہ نہیں ہے؟ آپ اس کو جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، آپ اس کو انسان کہیں گے یا کہیں گے یہ انسان نہیں ہو سکتا؟ انسان کہیں گے نا. تو کسی انسان کی فزیکل پرفیکشن اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ یہ انسان ہے کہ نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ انسان ہے، پہلے یہ سمجھ جائیں کہ اسے اللہ بنا رہا ہے، پہلے یہ سمجھ جائیں کہ اس کے اندر زندگی موجود ہے. اس چیز کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی. ہمارے معاشرے میں یہ پریکٹس ابارشن کی، اسقاط حمل کی، ٹرمینیشن آف پریگنینسی کی اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے کہ شاید ایسے لگنے لگ گیا ہے کہ جس طرح ہم اپنے نیلز کاٹتے ہیں یا ہم اپنے بال کاٹتے ہیں، تو اس سے ہمارے نیلز کو اور ہمارے بالوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. شاید عورتیں یہ سمجھنے لگ گئی ہیں کہ جب ہم اپنا بچہ ابارٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بچے کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو اب آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ یہ عمل آپ کے اور میرے لیے نہ صرف مناسب نہیں ہے، ہمیں گناہ کا شکار کر سکتا ہے، یہ ایک اور انسان کی جان لے سکتا ہے. ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ گائناکالوجسٹ اور سونولوجسٹ اس بات کو سمجھ جائیں. الحمدللہ بہت سی ایسی گائناکالوجسٹ ہیں، بہت سی ایسی سونولوجسٹ ہیں ہمارے ساتھ اپنے پروجیکٹ میں، بہت سی ڈاکٹرز الحمدللہ اس دفعہ موجود ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ سب ڈاکٹرز یہ کام نہیں کرتے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بعض ڈاکٹرز یہ کام کرتی ہیں. अवेयरनेस फैलाने की बात है। मैंने इसलिए अपनी प्रेजेंटेशन की शुरू में आपको चार जुमले बोल दिए थे और मैं फिर कह रही हूँ, मेरा मकसद किसी को कटहरे में खड़ा करना नहीं है, मेरा मकसद किसी की बुराई बयान करना नहीं है, मेरा मकसद ना सिर्फ शोर मचाना भी नहीं है, मेरा मकसद है सच में साथी बन जाएं, हक का पैगाम उठाकर अलमबरदार बन जाएं, उसके फ्लैग बेरर बने इस्लाम के। खुद कोशिश करें और पहचानें कि किसका क्या इस वक्त राइट है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हकीकत है कि अगर डॉक्टर्स इस बात को समझेंगी और डॉक्टर्स इस बात को प्रमोट करेंगी तो एक डॉक्टर के पास दिन में कई पेशेंट्स आते हैं, और एक प्रेग्नेंट औरत जिस तरह अपनी डॉक्टर पर यकीन करती है उस तरह उस प्रेगनेंसी में वो अपनी माँ पर भी यकीन नहीं कर रही होती। इसलिए कि अगर उसकी डॉक्टर उसको कोई चीज़ खाने पीने से मना कर दे तो माँ लाख कहती रहे वो औरत नहीं खाती, कहती मेरी डॉक्टर ने मना किया है, तो डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए हमारी ख्वाहिश है कि डॉक्टर इस पैगाम को समझ के इसको अपनी फेलो डॉक्टर्स में आगे प्रमोट करें, चाहे वो सोनोलॉजिस्ट हैं या वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। और आम औरतों तक ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हमारा माशरा एक ऐसा माशरा बने जिसमें हम खुद उन कामों में इन्वॉल्व हों जिन पर बात करते हुए हम घबराएं भी, हम परेशान भी हों और हम अपने आप को शर्मिंदगी का शिकार भी करें। अबॉर्शन को आप किसी भी एंगल से देख लें, चाहे इखलाकी तौर पर, चाहे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों एंगल से अबॉर्शन कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एक बात याद रखें, इंसानी जान का खात्मा कभी किसी मसले का हल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। आपको और मुझे सिर्फ इस हकीकत को समझने की ज़रूरत है। तो आपका और मेरा जो एम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि पैगाम को सुने, समझें और इसको आगे पहुंचा दें,